نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مثالی کردار کو سامنے رکھنا اس لحاظ سے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی تعمیر اس بنیاد پر کرنی ممکن ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے. اس دنیا میں تبدیلی کا اصول یہی ہے. تبدیلی کے لیے، وہ تبدیلی جو انسان کی فکر میں آتی ہے، وہ تبدیلی جو انسان کے اقوال میں، اس کی گفتگو میں، اس کے افعال میں آتی ہے، اس تبدیلی کا تعلق اگرچہ اس کی اپنی ذات سے ہے، لیکن ذات کی تبدیلی کا تعلق مثالی شخصیات سے ہے. عورت کے مثالی کردار کو ہم اسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہر مقام پر ہم مثالی شخصیات کو دیکھیں گے تو اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یقین نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے مثالی مسلمان عورت کی شخصیت کی پہلی بات دیکھی ہے کہ مومنہ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے. اس تعلق کے حوالے سے ہم نے سیدہ ہاجرہ کا کردار دیکھا، اپنے رب پر پختہ یقین بھی، رب کی ذات پر توکل بھی. ایک ایک لفظ یقین کا اظہار کرتے ہوئے، توکل کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یوں کہنے کو تو یہ چار لفظ ہی ہیں، لا یزین اللہ ابدا، اللہ تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن یہ کسی عام فرد کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے مقام کی بات ہے جہاں آج اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں دن رات اس کے لیے سجدے ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگ رکوع میں جھکتے ہیں، اعتکاف ہوتے ہیں، جہاں پہ طواف ہوتا ہے، جہاں لوگ عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جہاں زمزم کا کنواں ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس توکل کو زندہ شکل دے دی. ایسے لگتا ہے توکل کی تجسیم ہو گئی، تعلق باللہ ایک ایک چیز میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. واقعتاً اللہ تو کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتا. کتنی سچی بات ہے جو رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے لیے کیسے کافی ہو گیا. آخری نبی بھی اسی گھرانے میں آئے. آج دنیا تک رب کی بات اسی علاقے کے توسط سے پہنچتی ہے. حج کرنے کے لیے لوگ اسی گھر کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور اسی علاقے میں پہنچتے ہیں جس میں انہی لوگوں کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالی پر توکل کیا. یہی تین تو تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ. ہاں یہ بات اور ہے کہ جس دور میں یہ بات کہی گئی تھی سب کچھ غیب میں تھا، لیکن اب بہت کچھ حقیقت کی صورت میں نظر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتا. جب اس دور کی بات ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کا عملی ثبوت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اجر و ثواب کے لیے، ان کی ہستیوں کے ساتھ تعلق کے لیے سب کچھ مجسم کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا، تو بے ساختہ دل جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور دل کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور دل توکل کرنے کے لیے پوری طرح سے رغبت رکھتا ہے کہ ہاں اس ہستی پر توکل کیا جا سکتا ہے جس پر توکل کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوئے. اب آپ اسی بات کو اگر دیکھنا چاہیں، جیسے ہم نے سیدہ حاجرہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا، حضرت زکریہ نے بھی تو اسی قبیل کی بات کہی تھی، وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيًا. سورہ مریم کے آغاز میں سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور میری بیوی بانج ہے، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد رہا ہی نہیں. اب جب ہم یہ بات سمپلی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو وہ پوری ہوتی ہیں، کبھی نامراد نہیں رہتا کوئی، تو بات کا وزن اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت کتنا زیادہ وزنی ہو جاتی ہے یہ بات جب ہم کسی کی زندگی میں مجسم دیکھتے ہیں. جب ہم حضرت زکریہ کے گھر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش اور حضرت یحییٰ کی نیکی اور دینداری پارسائی کو تاریخ میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. اس وجہ سے مثالی شخصیات کو پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے ان زندگیوں سے یقین حاصل کر سکیں اور عمل کی راہیں ہمیں نصیب ہو سکیں. آج ہم دیکھیں گے ایک سچی مسلمان عورت کے بارے میں کہ وہ کیسے اپنے رب کی عبادت گزار ہوتی ہے. عبادت کے حوالے سے پہلی بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. تو انسان کو تو رب العزت نے اپنے لیے تخلیق کیا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کھالے پیلے جیلے، ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، باطل ہے یہ نظریہ. کھانا پینا اور جینا کیوں ہے؟ وہ رب کے لیے ہے. یعنی کھانا پینا اور جینا تو ہماری ضرورت ہے نا، یہ ضرورت قوت حاصل کرنے کے لیے، جینے کے لیے. جینا رب کے لیے، ہمارا جینا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی خاص کر رکھا ہے، ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے. اس لیے اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا تاکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے. تو مومن عورت رب سے اپنے دل کو جوڑے رکھنے کے لیے کیسے عبادت کرتی ہے، ہم یہی بات دیکھیں گے. اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ایک مومنہ صادقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بلند ہمتی کے ساتھ کرتی ہے. یہ بات توجہ طلب ہے، عبادت تو عبادت ہے، ہمارے یہاں بھی عبادت کی جاتی ہے. کس سوچ کے ساتھ؟ فرض سمجھا جاتا ہے اسے. جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں شکر ہے، اور شکر کا معاملہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ بوجھ اتر گیا. تو عمومی طور پر عبادت بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے. ایک سچی مسلمان عورت عبادت کو بلند ہمتی کے ساتھ جاری رکھتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے میدان میں بلند ہمتی کیا ہے، علو ہمت کیا ہے؟ ہمت بڑھانے والی پہلی چیز کانسیپٹ ہے، تصور ہے، شعور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ ان فرائض کو ادا کرنے کی مکلف ہے، یعنی اسے تکلیف دی گئی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیے. لہذا وہ ان تمام فرائض اور ارکان کو بحسن و خوبی ادا کرتی ہے جو اسلام نے اس پر عائد کیے ہیں. اس معاملے میں نہ وہ سستی، کاہلی، ٹال مٹول کو راہ دیتی اور نہ افراط و تفریط کی شکار ہوتی. سادگی کے ساتھ عبادت کے بارے میں پہلی بات یہ ہے، سچی مسلمان عورت عبادت کو علو ہمت کے ساتھ یعنی بلند ہمتی کے ساتھ ادا کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے یہ فرائض ادا کرنے کی پابند ہے، مکلف ٹھہرایا گیا اسے جیسے مردوں کو مکلف ٹھہرایا گیا. اس وجہ سے وہ عبادت کرتے ہوئے سستی سے بھی بچتی، ٹال مٹول سے بھی، اور پھر کسی بھی طرح سے کاہلی کو راہ نہیں دیتی، نہ افراط و تفریط کی شکار ہوتی. افراد کہتے ہیں زیادتی کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو، کہ اس کی عبادت بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے، یعنی بیلنسڈ عبادت جاری رکھتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، کہ بے شک آپ کے لیے دن میں لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، اور آپ جانتے ہیں لمبی چوڑی مصروفیات میں بہت طویل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ممکن ہی نہیں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن و اقوى مقیلا، کہ بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط رکھنے کے لیے بڑا اہم ہے. تو ایسی نمازیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نفل ہے. تو افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی، یعنی فرائض کی وہ پابندی کرتی ہے، اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے نہ وقت میں کمی کرتی ہے، یعنی وقت گزار کے نماز ادا نہیں کرتی، وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پہلے نمبر پر اس فریضے کو رکھتی ہے. اسی طرح سے نماز کی ادائیگی میں بھی خشوع و خضوع سے کام لیتی ہے. تو عبادت کے حوالے سے پہلی چیز ہے نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کا ایک کیلنڈر بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کون سے. ایک مومنہ پانچوں فرض نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے. مادرانہ ذمہ داریاں، گھریلو کام اور ازدواجی زندگی کی مصروفیات اس کو ان فرائض کی ادا کرنے سے نہیں روکتی، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کی بنیاد ڈھا دی. یہ نماز کے بارے میں بڑی زبردست لاجک ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز نکال دو گے تو دین کہاں باقی رہ جائے گا. اب جانتے ہیں عمارت تو اپنے پلرز پر قائم ہوتی ہے، اور جتنا کوئی پلر مضبوط ہوتا ہے عمارت اتنی ہی بلند ہو سکتی، اور اگر پلر یا اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ عمارت ٹھہری نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، یعنی دین کا ستون ہے، ستون ڈھہ گیا یا ڈھا دیا گیا تو دین قائم نہیں رہے گا. اور تیسری بات ہے جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کی بنیاد ڈھا دی، یہ دراصل ایک ہی بات ہے. نماز افضل اور مقدس اعمال میں سے، جیسا کہ رسول اللہ نے اس حدیث میں واضح کیا ہے جسے عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سوال کیا اعمال میں سے سب سے افضل اعمال سب سے افضل کون سا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے سوال کیا پھر کون سا، آپ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں نے پوچھا پھر کون سا، آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. متفق علیہ، اس سے ہمیں ترتیب پتہ چلتی ہے کہ پہلے درجے کا کام تعلق باللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اپنی ذات سے آگے بڑھ کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کام کرنا. اور یہ اس لیے کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کی ایک بنیاد ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خود بھی نماز ادا کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی پابندی کے لیے زیادہ سے زیادہ ترغیب دلائیں، تو اس میں پہلی بات ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس عمارت کا ستون گرا دیا جائے وہ عمارت قائم نہیں رہتی. ایسے ہی اگر نماز نہ رہے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں ہوتی، بندے کا اسلام سے تعلق نہیں رہ جاتا. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے، یعنی اس کے بغیر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تعلق جڑتا ہی نہیں ہے. اور یہ وہ قیمتی سرچشمہ ہے جس سے انسان ایمانی قوت، ثابت قدمی، اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اپنے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں کو مٹاتا ہے. تو یہ وہ قیمتی سرچشمہ ہے جس سے انسان ایمانی قوت حاصل کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز سے ملتا کیا ہے؟ ایمان کی قوت ملتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم پھسل پھسل جاتے ہیں دین سے، تو اصل میں نماز کی پھسلن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دین سے پھسلنا نماز میں خرابی کی وجہ سے. پھر اللہ کی رحمت اسی کی وجہ سے ملتی ہے اور اللہ تعالی کی رضا، اور اپنے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں کو مٹانا نماز کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کسی آدمی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. آپ نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا. متفق علیہ، یعنی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی جیسے نہر سے 5 دفعہ نہانے والے کے لیے صفائی کا اہتمام کرنا زیادہ ممکن ہے، کیونکہ اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہتی، جو میل کچل آئی وہ اتر گئی. تو دن میں 5 مرتبہ جو وضو کر کے صدق دل کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے یہی نماز بہت اہم کردار ادا کرتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز کی مثال گہری نہر کی ہے جو کسی کے دروازے پر ہو جس میں روزانہ 5 بار غسل کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو نماز بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو روزانہ 5 بار ان پر سایہ فگن ہوتی ہے. اہل ایمان اس کے ذریعے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کی رحمت، ہدایت اور مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. اور نماز مومن مردوں اور عورتوں کی پاکیزگی اور شفا یابی کا ذریعہ، خطاؤں کا ازالہ اور گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے جب نماز کا وقت آئے تو وہ اچھی طرح وضو کرے، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، یہ بات ہر زمانے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ابھی تک ہم نے نماز کے بارے میں جو باتیں دیکھی، ایک نماز دین کا ستون ہے، رب اور بندے کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے، اس نماز سے انسان ایمانی قوت حاصل کرتا ہے، ثابت قدمی اسے نصیب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. پھر نماز کو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، تو یہ رحمت کس اعتبار سے بندہ حمد بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی رحمت، ہدایت اور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے. یعنی اس کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کیسے طلب کرتا ہے؟ نماز میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے حوالے سے اسماء، اس کی صفات کو اس کے سامنے رکھ کے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اس بات کا اعتراف کر کے دراصل وہ چاہتا کیا ہے کہ وہ تو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. تو رحم والے کے رحم کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ رحم کرے. اور رحم کیسے کرتا ہے؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر یہی نماز جو ہے مردوں اور عورتوں کی پاکیزگی اور شفا یابی کا ذریعہ ہے. شفا کیسے ملتی ہے؟ دل کے امراض کی شفا بھی ہے اور بدن کے امراض کی بھی. یہ شفا کیسے کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سائنٹیفکلی ہم اسے ایگزیکٹلی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر نماز پڑھو گے تو آپ کو فلاں مل جائے گا یا فلاں ملے گا, لیکن بہت سی بیماریاں اس نماز کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہوتی رہتی ہیں. مثلا وضو, وضو بذات خود بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان میل کچل سے پاک ہوتا ہے تو بہت سارے بیماریوں سے بچنا ویسے ہی ممکن ہو جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنے آپ کو یعنی اللہ کے آگے جھکاتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اپنی خطاؤں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو یہ مدد اس کی جسمانی قوتوں کی بحالی کے لیے بھی, روحانی بھی اور فکری قوتوں کی بحالی کے لیے بھی. یہی نماز گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اس کے لیے حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہم نے دیکھی. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال, نماز کی فضیلت, اس کی اہمیت, نمازیوں پر اس کی خیر و برکت کے بیان میں بھرے پڑے. وہ خیر کثیر جس کے ثمرات سے نمازی عورتیں اور مرد بہرہور ہوتے ہیں, ان سے وہ تمام اوقات میں مستفید ہوتے ہیں جب وہ اپنے رب کے حضور خشوع و خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے تو رسول اللہ کی احادیث نماز کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے, صحابہ کے آثار, تابعین کے اقوال, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اچھی عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نماز اپنا حقیقی کردار ادا کرے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک مومنہ اور نماز باجماعت. اسلام نے عورتوں کو مسجد جا کر نماز باجماعت ادا کرنے سے معاف کر رکھا ہے, روک نہیں رکھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہمارے یہاں روکنا اور معاف کرنا یعنی اسے چھوٹ دینا دونوں متبادل طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی اس پر فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر وہ باجماعت ادا نہیں کر سکتی نماز تو وہ مجرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے خطاوار کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. لیکن اس نے ان کے لیے اس بات کو جائز رکھا کہ وہ مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلیں اور جماعت سے نماز ادا کریں. یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتوں نے مسجد جا کر رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور مومن عورتیں مردوں کے پیچھے نماز میں شریک ہوتی تھی, اس حال میں کہ وہ حجاب چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھی اور کوئی تاریکی اور حجاب کی وجہ سے ان کو نہیں پہچانتا تھا. فتح الباری کی روایت ہے, کتاب الصلاۃ. حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث مروی ہے, مومن عورتیں رسول اللہ کے ساتھ مردوں کے پیچھے نماز میں شریک ہوتی تھی سال میں کہ وہ حجاب یعنی چادر میں لپٹی ہوتی تھی, جب نماز سے فارغ ہوتی تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی اور تاریکی کی وجہ سے انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا. یہ متفق علیہ روایت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے, یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ ماں کا دل بے چین ہو رہا ہوگا. چنانچہ ایک حدیث میں جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے, یہ روایت ہے, میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ طویل کروں, لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں, یہ جان کر کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں بے چین ہو. یہ روایت بھی متفق علیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بے پایا رحمت ہے کہ اس نے مسلمان عورتوں کو نماز پنجگانہ مسجد آ کر با جماعت نماز ادا کرنے سے منع کر رکھا ہے. اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ عورتوں پر غیر معمولی بوجھ ہوتا اور وہ اس کو بمشکلی ادا کر پاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد پابندی سے مسجد آ کر با جماعت نماز ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور خود کو مجبور پاتے ہیں کہ جہاں وہ رہیں گھر میں یا اپنے آفس میں وہی نماز ادا کر لیں۔ عورتوں پر جو گھریلو ذمہ داری مادرانہ اور زنانہ زندگی کے فرائض کی گراں باری ہے، وہ ان کو پانچ وقت نماز با جماعت کے لیے گھر چھوڑنے کا موقع نہیں دیتی۔ ایسا کرنا ان کے لیے قریب قریب ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے مسجد آ کر نماز با جماعت ادا کرنے کا وجوب مردوں تک محدود رکھنے میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد کی بجائے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل کہا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو اختیار کی آزادی دی ہے، وہ چاہے تو گھر میں نماز ادا کرے چاہے مسجد جا کر نماز با جماعت ادا کرے۔ شوہر کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کو مسجد جانے سے روک دیں۔ اس سلسلے کی بہت سی احادیث موجود ہیں، ان میں یہ حدیث بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ اور آپ کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے